أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد
صلى الله عليه
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجو محمد وآل محمد پر
اللهم صل على محمد وآل محمد
سب سے پہلے اپنے تمام ساتھیوں کو انقلاب اسلامی ایران کی 40ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً 40 سال پہلے آنے والا یہ انقلاب ایک ایسا انقلاب ہے کہ جس نے دنیا کی استکباری اور شیطانی طاقتوں کو اور ان کی تمام مضموم سازشوں کو نقش برآب کر دیا. یہ وہ انقلاب ہے کہ جس نے ساری دنیا کے مستضعفین جہان کو، تمام دنیا کے مظلوموں کو جس نے بیدار کیا. انقلاب اسلامی ایران ایک ایسا انقلاب ہے اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایک ایسی لازوال شخصیت ہے کہ بقول آیت اللہ مصباح یزدی کے کہ اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے بھی ابھی 100 سال چاہیے، یعنی 100 سال کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ امام خمینی کی شخصیت کو بھی سمجھ پائیں گی اور اس انقلاب کے عمق اور اس کے اثرات کو بھی سمجھ پائیں گی. یعنی آج کے زمانے کا انسان اس طرح سے اس انقلاب کے اثرات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے عمق کو دریافت نہیں کر سکتا جس طرح سے آئندہ آنے والی نسلیں اس کو سمجھ پائیں. جیسے آج ہم جب ماضی کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بہتر انداز سے ہم ماضی کی جو تاریخ ہے، واقعات ہیں، اس کا ہم اچھا تجزیہ و تحلیل کر پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب زمانہ گزر گیا ہے اور سارے واقعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں. لہذا جس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے بعض دفعہ لوگ موجود ہوتے تھے لیکن اپنے زمانے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ پاتے تھے، صحیح تجزیہ و تحلیل نہیں کر پاتے تھے. کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر درست تجزیے کے بعد اپنا صحیح موقف اختیار کرتے ہیں. البتہ ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. بہرحال انقلاب اسلامی ایران ایک عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت تمام انسانوں کے لیے. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ واقعاً خداوند عالم نے عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، عالم تشیع کے لیے امام خمینی کو رحمت بنا کر بھیجا. آج کے زمانے میں یہ وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو رحمت للعالمین کے اس عالمی انقلاب کی ایک کرن ہے. 1400 سال کے بعد ایران کی سرزمین پر اور دنیا کے نقشے پر مکتب اہل بیت کی حکومت قائم ہوئی، ولایت کی حکومت قائم ہوئی اور وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے قائم کیا. انقلاب اسلامی ایران 40 سال سے دنیا کی استکباری طاقتوں کے مقابلے میں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں نبرد آزما ہے اور 40 سال سے وہ یہ مسلسل ثابت کر رہا ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ پر توکل کرے اور اللہ پہ توکل کے ساتھ ساتھ عوام کی حمایت اس کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. امریکہ، اسرائیل، دنیا کی تمام استکباری قوتیں امریکہ، ایران کے اس انقلاب کے مقابلے میں عاجز نظر آتی ہیں، اور وہ طاقتیں ان کو اس انقلاب کے مقابلے میں سجھائی نہیں دیتا کہ وہ کیا ایکشن لیں، کون سی ایسی پلاننگ کریں جس سے انقلاب اسلامی ایران کمزور ہو۔ میں جو موضوع میں نے لیا تھا وہ انقلاب اسلامی ایران کی 40ویں سالگرہ ہے۔ ہم انقلابیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا شعور لیا انقلاب سے۔ دیکھیں، کسی انقلاب سے وابستگی کا جو انداز ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک، غیر عقلانی جذباتی انداز سے وابستہ ہونا کسی انقلاب سے، ایک ہے بصیرت کے ساتھ نظریاتی وابستگی کسی بھی انقلاب سے۔ جذباتی وابستگی انقلاب سے زیادہ دیر پا نہیں ہوتی، عمیق نہیں ہوتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور جب تھوڑی سی ہوا ادھر ادھر کی چلتی ہے تو انسان اس طرف بہہ جاتا ہے۔ جذباتی وابستگی کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جبکہ نظریاتی وابستگی جس کے اندر بصیرت ہوتی ہے، جس کے اندر عقلانیت ہوتی ہے، اس کی جڑیں بہت زیادہ محکم ہوتی ہیں، بہت گہری ہوتی ہیں۔ ایسا انسان جو نظریاتی طور پر وابستہ ہو جائے کسی الہی نظریے سے، ایسا شخص، اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور وہ آگے تک یعنی آخر تک اس نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، اس انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس تفکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوائیں کتنی ادھر سے ادھر چلتی رہیں، اس نظریاتی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اور دلیل کی بنیاد پر اس فکر کے ساتھ ہوا ہے، اس نظریے کے ساتھ ہوا ہے، اس انقلاب کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا ایک بات یہ کہ نظریاتی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے۔ غیر عقلانی جذباتی پن درست نہیں ہے، لیکن عقلانی جذبات ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر جذبات نہ ہوں تو آپ کتنے ہی نظریاتی ہوں، یعنی خشک نظریاتی ہوں، آپ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے نظریات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو جذبات کی ضرورت ہے۔ جذبے کے بغیر نہ آپ قربانی دے سکتے ہیں، جذبے کے بغیر نہ آپ فعالیت کر سکتے ہیں، جذبے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا مثبت جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے یعنی غیر عقلی جذباتی نہیں ہونا، غیر عقلانی جذباتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن عقلانی جذباتی ہونا چاہیے، بصیرت کے ساتھ جذباتی ہونا چاہیے، یعنی جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ اگر جذبہ نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ یہ جذبہ ہے جو آپ کو انقلاب پہ ابھارتا ہے، یہ جذبہ ہے جو آپ کو شہادت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ جذبہ ہے جو آپ کو اسیری کے لیے آمادہ کرتا ہے، جذبہ ہے جو ایثار اور قربانی کی طرف لے کر جاتا ہے، جذبہ ہے جو استکبار کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں آپ کو کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر جذبہ نہ ہو تو چاہے کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہوں، کتنے بڑے آپ عالم، مفکر، فلسفی ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا مثبت جذبہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن صرف جذبہ ہونا، ایسا جذبہ جس کے اندر بصیرت اور عقلانیت نہ ہو اور جس میں نظریاتی وابستگی نہ ہو، ایسا جذبہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن نظریاتی ہونا انتہائی ضروری ہے، نظریے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم فرض کر لیجئے انقلاب اسلامی ایران کو اگر ہم پسند کرتے ہیں تو کس وجہ سے پسند کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایران ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف وہ شیعہ ہیں؟ اگر شیعہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس انقلاب کو پسند کرتے ہیں تو شاہ کے زمانے میں بھی تو سب ایران شیعہ تھا، حوضہ علمیہ قم بھی موجود تھا، بی بی معصومہ کا حرم بھی موجود تھا، مشہد مقدس بھی موجود تھا، مشہد مقدس میں امام رضا کا حرم بھی موجود تھا، سب زیارت کرنے کے لیے وہاں پر جاتے تھے، ہمارے مراجع کرام وہاں پر موجود تھے۔ لیکن شاہ کے زمانے کی وابستگی جو ہماری تھی اور آج کے زمانے کی جو وابستگی ہے، بالآخر اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شاہ کے زمانے میں ایک لبرل حکومت تھی، اور آج کے زمانے میں یعنی انقلاب آنے کے بعد وہاں جو حکومت ہے ایک اہل بیت علیہ السلام کی مکتب اور ان کے نظریات پر مبنی اور استوار ایک الہی حکومت ہے، ایک انقلاب ہے، ایسا انقلاب جس نے دنیا کے بے ضمیروں کو بے ضمیروں کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور با ضمیر لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، جس نے 1400 سال کے دوران جو ظلم و ستم ہوا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، مکتب اہل بیت کے ساتھ، اس انقلاب نے ساری چیزوں کو ریورس کیا، اور وہ فکر جو غدیر کی فکر تھی، وہ فکر جو مکتب محمد والے محمد کی فکر تھی، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. ایک ایسا انقلاب جو ساری دنیا کے مستضعفین کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے، نہ صرف شیعوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے مستضعفین جہان کی امید بن گیا. اس میں حتیٰ وہ مستضعف جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ایران کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، وہ بھی امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو ہیرو مانتے ہیں، وہ بھی انقلاب اسلامی ایران سے توقعات رکھتے ہیں. فقط مسلمان نہیں، فقط شیعہ نہیں، بلکہ دنیا بھر کے آزاد لوگ اس وقت انقلاب اسلامی ایران کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، امام خمینی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، رہبر معظم کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. لہذا یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ساری دنیا کے آزاد منش لوگ اور من جملہ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے شیعہ وہ اس انقلاب سے وابستہ ہوئے ہیں. وَإِلَّا شاہ سے ہماری کوئی وابستگی نہیں تھی، شاہ کے نظام سے ہماری کوئی وابستگی نہیں تھی، اس انقلاب سے ہماری وابستگی ہے. ہمیں ایرانیوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی انقلاب اگر کسی اور ملک میں آتا، یہی نظریات اگر کسی اور ملک سے دیے جا رہے ہوتے، تو ہمیں ہم اس ملک یعنی اس ملک کے میں جو یہ انقلاب آتا ہم اس کو قبول کرتے. لہذا نہ ہمیں ایرانیوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اس ملک سے کوئی لینا دینا ہے، ہمارا جو لینا دینا ہے وہ انقلاب سے ہے اور اس کے نظریات سے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے اس انقلاب کی گرمی اتنی ہوتی ہے، خصوصاً بڑا انقلاب جب ظاہر ہے کہ انقلاب آئے، دگرگونی ہوئے. انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی ہر کیا چیز ہو گئی، ہر چیز الٹ گئی. جیسے یہ موبائل اگر یوں رکھا ہوا ہے تو یوں پلٹ جائے تو آپ کہو گے یہ انقلاب آ گیا. قلب ہونا یعنی پلٹ جانا. امریکہ کا اور شاہ کا وہ شاہی استکباری نظام جو جس میں امریکہ، اسرائیل وہاں پہ بیٹھ کر شاہ کے لیے ساری چیزوں کو وہ طے کرتے تھے، شاہ ایک مہرہ تھا. اس استکباری نظام کے مقابلے میں، طاغوتی نظام کے مقابلے میں، شاہی نظام کے مقابلے میں، ایک ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، اس نظام کے مقابلے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اسلامی الہی عادلانہ جمہوری انقلاب کو برپا کیا جس میں وائلنس نہیں تھی کہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ہتھیار نہیں اٹھایا، فکری انقلاب لے کر آئے، عوامی جد و جہد کیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انقلاب لانے کا مطلب یعنی ہتھیار اٹھا لیں. امام خمینی نے ہتھیار نہیں اٹھایا. آپ دیکھ لیں، امام خمینی کے ہمارے کسی امام نے انقلاب برپا کرنے کے لیے اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا. کربلا کی جنگ بھی ایک دفاعی جنگ تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں اس ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا. امام ہتھیار کے ذریعے سے اور شمشیر کے ذریعے سے اپنی منطق کو لاگو نہیں کرنا چاہتے تھے. کوفے کے عوام نے 30,000 نامے لکھے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم یزیدی نظام کو قبول نہیں کرتے، ہم یزیدیت کو قبول نہیں کرتے. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت پر جا رہے تھے، اور جب راستہ روکا گیا اس وقت بھی وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی. لیکن جب امام پر حملہ ہوا ہے، امام نے حملے کے جواب میں اپنا دفاع کیا، اپنے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا، اور اس راہ میں شہید ہوا. لہذا آپ دیکھ لیں کسی امام نے، یعنی وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو نہ کوئی شجاع تھا، نہ کوئی شمشیر زن تھا نہ کوئی بہادر تھا، مرد میدان اور مرد جنگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات تھی. عالم اسلام کے صدر اسلام کی ہر جنگ مولا علی علیہ السلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس میں نصرت و فتح یابی عطا فرمائی، مولا علی علیہ السلام کی بدولت. لہذا مولا تو شمشیر سے شمشیر سے مانوس تھے، شمشیر سے محبت کرنے والے تھے، مولا شمشیر سے ڈرنے والے نہیں تھے، جنگ سے ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن مولا نہیں چاہتے تھے کہ شمشیر کے ذریعے سے ولایت کا نظام نافذ کیا جائے، اہل بیت علیہ السلام کی فکر کو دوسروں کے اوپر ٹھونسا جائے. نہیں، لاجک کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے لوگ خود آئیں گے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، آ کر کہیں گے آپ نظام نافذ کریں، ہم آپ کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کے عقیدے کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کے کردار کو قبول کرتے ہیں. اور یہ مولا علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام نے پوری تاریخ کے اندر کیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری آپ نہضت اٹھا کر دیکھیں، پوری جد و جہد امام خمینی کی نان وائلنٹ تھی، اس کے اندر وائلنس کہیں نہیں ملے گا آپ کو، آپ کو ہتھیار کہیں نہیں ملیں گے، دہشت گردی کہیں نہیں ملے گی، خودکش حملے کہیں نہیں ملیں گے، قتل و غارت گری کہیں نہیں ملے گی. امام نے بالکل جمہوری جد و جہد کی، عوامی جد و جہد کی. یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک کا خاصہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو انقلابی ہیں، جو امام خمینی سے وابستہ ہیں، رہبر سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب انقلابی ہونے کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے. بھئی ہتھیار اٹھانے کا موقع اس وقت آتا ہے جب دفاع کا مسئلہ ہو، جب ولی امر آپ کو حکم دے دیں، جب امام معصوم آپ کو حکم دے دیں. وإلا اس طرح سے آپ کو جی میں نظام بدلنا چاہتا ہوں، نظام بدلنے کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے. تو یہ فکر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ائمہ علیہ السلام کی فکر نہیں تھی. امام خمینی نے کس سے فکر لی؟ اہل بیت علیہ السلام سے فکر لی. لہذا آپ دیکھیں امام خمینی کی نہضت سے پہلے بہت سارے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے شاہ کے خلاف، لیکن ان سب کی تحریکیں کچھ عرصے کے بعد نتیجہ گو ثابت نہیں ہوئی. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت ساری تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے خدمت کی، اب دفاع کیا، شاہ کی مخالفت کی، شاہ کے نظام کو گرانا چاہا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی تحریکیں آگے چل کر ختم ہو گئیں. لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تحریک تھی، نہضت تھی، وہ کامیاب ہوئی. کس وجہ سے کامیاب ہوئی؟ اس میں ایک بنیادی عنصر، کیا تھا؟ عوامی جد و جہد تھی. عوام کو بصیرت دی گئی، عوام کی معرفت میں اضافہ کیا گیا، عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلے، عوام کے سمندر کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، نہ فرعون ٹھہر سکا، نہ شاہ ٹھہر سکا، نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے. عوامی انقلاب کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بشرطے کہ عوام آمادہ ہو جائے، عوام سمجھ جائے، عوام اپنی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کرے. لہذا شروع میں کیا ہوتا ہے جب انقلاب آتا ہے؟ انقلاب جب آتا ہے تو اس انقلاب میں ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس کی ایک گرمی ہوتی ہے انقلاب کی، ٹھیک ہے؟ اس میں انقلابی لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے ہوا، لبنان کے اندر بھی اسی طرح سے ہوا، خود ایران کے اندر بھی اسی طرح سے ہوا بعض جگہوں پر. لہذا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں جیسے ایران میں ہوا تھا ویسے ہی یہاں پر بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایران کے اپنے حالات و شرائط ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اپنے حالات و شرائط ہیں، امریکہ کے اپنے حالات و شرائط ہیں، لبنان کے اپنے مسائل ہیں، ہر جگہ کا، ہر ملک کا ماحول اور اس کی ظرفیت مختلف ہوتی ہے. کہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ایران کی طرح 90% ہیں، کہیں 60% ہیں، کہیں 40% ہیں، کہیں 20% ہیں، کہیں 25% ہیں، اور کہیں 5% ہیں. لہذا ہر ملک کے اندر جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ ہم انقلاب اسلامی ایران سے محبت کرتے ہیں اور ہم انقلابی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہاں پہ جو انقلابی افکار ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے آپ کو ہمیں اس پر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. لہذا میں یہاں پر عرض کروں کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں جذباتی لگاؤ کے بعد بصیرت و معرفت کی طرف آنا چاہیے. شروع میں پاکستان کے اندر بہت ساری باتیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہرحال بہت زیادہ جذباتی پن ہماری طرف سے بھی رہا, لیکن ان جذبات کو کہاں منتقل ہونا چاہیے تھا؟ شعور کی طرف منتقل ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ انقلابیوں کا شعور کی طرف آیا, بصیرت کی طرف آیا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی جذبات کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھے. ایسے جذبات جو غیر عقلانی ہیں, عقلانی جذبات ہوں تو کوئی پرابلم نہیں, غیر عقلانی جذبات ہیں جس کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ جیسے فرض کر لیجئے وہ سوچتے ہیں اسی طرح سے ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ایک بڑے سے اونٹ کو چھوٹے سے انڈے کے اندر بند نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہو کہ اتنے بڑے اونٹ کو, پہاڑ جیسے اونٹ کو ایک انڈے کے اندر بند کر دو تو ممکن نہیں ہے. یا انڈا بڑا کرنا پڑے گا یا اونٹ چھوٹا کرنا پڑے گا آپ کو. صحیح ہے آپ کو؟ جی نہیں, اونٹ بھی بڑا رہے ٹھیک ہے اور انڈے کو بھی ہم بڑا نہ کریں, انڈا بھی اپنی جگہ چھوٹا رہے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ اتنے سے انڈے کے اندر نہیں سما سکتا, اس کے اندر ظرفیت ہی نہیں. تو ایک چیز جس کے اندر ظرفیت نہ ہو, آپ اس کو اندر ٹھونسنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ وہ چیز ناکام ہوگی, فیلئر کا شکار ہوگی. لہذا ہمارے بعض جذباتی قسم کے افراد وہ اس طرح سے, یعنی غیر عقلانی جذباتی کہہ رہا ہوں میں, جذباتی لوگوں کو سراتا ہوں لیکن جو عقلانیت کے ساتھ جذبات رکھتے ہوں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مرحلے سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں لبنان کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب انقلاب اسلامی, یعنی 90s کی بات ہے, حزب اللہ والے ایک طرف اپنا پرچم لگاتے تھے, حزب اللہ کا اپنا پرچم ہوتا تھا, دوسری طرف کس کا پرچم ہوتا تھا؟ ایران کا پرچم لگاتے تھے. دو پرچم ہوتے تھے, یعنی لبنان کا تو پرچم ہی نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت خانہ جنگی چل رہی تھی, عجیب و غریب ماحول تھا. اور وہ اس زمانے میں ظاہر ایک جذباتی کیفیت بھی تھی, لیکن جیسے ہی لبنان کے اندر ایک اسٹیبل حکومت بنی ہے, اسٹیبلٹی آئی ہے, تو حزب اللہ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے, بدلا ہے. وہاں پر بھی ایک بحث رہی کہ آیا ہمیں پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, الیکشن میں حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. شیخ صبح طفیلی جو ان کے پہلے سیکرٹری جنرل ہیں حزب اللہ کے, پہلے سیکرٹری جنرل, انہوں نے مخالفت کی کہ حزب اللہ کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے, اور اتنی بھرپور مخالفت کی کہ حزب اللہ کے اندر ایک سمجھو دراڑ سی پڑ گئی. دوسرے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ حزب اللہ کو الیکشن میں جانا چاہیے, اس وقت ہم ایک اسٹیبل حکومت بن چکی ہے لبنان کے اندر, اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے لبنان. جب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں بھی سیاسی حوالے سے, اپنے ملک کی خدمت کرنے کے حوالے سے, ہم جو مکتبی لوگ ہیں, ہم جو دیندار لوگ ہیں, ہم جو ولائی لوگ ہیں, اگر ہم سیاسی میدان میں آگے نہیں جائیں گے تو ہم اپنے الہی اہداف میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک باقاعدہ بحث رہی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شیخ صبی طفیلی مخالف ہو گئے حزب اللہ لبنان کے. بعد میں سید حسن نسول, سید عباس موسوی مرحوم, جو بعد میں شہید ہوئے اپنی زوجہ اور اپنے ایک بچے کے ساتھ, وہ سیکرٹری جنرل بنے تھے, اور تقریباً آہستہ آہستہ شیخ صبح طفیلی حزب اللہ سے بالکل جدا ہو گئے, اور آخر میں بالکل مخالف ہو گئے کہ انہوں نے حزب اللہ کے باقاعدہ مدرسے کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے بہت سارے مسائل شروع ہوئے. بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا. تو عزیز ساتھیوں, جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, لیکن اس جذبات کو ہم نے آہستہ آہستہ شعور میں تبدیل کرنا ہے. اچھا, شعور میں تبدیل کرنے کے لیے جو میں نے کہا کہ ایک جذباتی لگاؤ ہے, ایک نظریاتی لگاؤ ہے. نظریاتی لگاؤ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نظریاتی لگاؤ پیدا کرنے کے لیے، نظریاتی وابستگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں انقلاب کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا. انقلاب کا ہدف کیا ہے اور انقلاب کے اصول کیا ہیں. انقلاب کے ہدف کو اپنانا اور اصولوں کو اپنانا اصل میں مکتبی ہونا ہے، اصل میں نظریاتی ہونا. ہم جب ان اصولوں کو ہی نہیں سمجھیں گے، جب ہدف انقلاب اسلامی ایران کو ہی نہیں سمجھیں گے، تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو انقلابی مکتبی نہیں کہہ سکتے، انقلابی نظریاتی نہیں کہہ سکتے، ہم پھر وہی جذباتی انقلابی ہیں. لہذا انقلاب اسلام، جب ہم کہتے ہیں نا انقلاب، آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب ہے. انقلاب اسلامی ایران کیا ہے؟ انقلاب. مثلا فرانس کا انقلاب آیا تو آج فرانس کی حکومت کو انقلاب نہیں کہا جاتا کہ فرانس کا انقلاب، وہ پہلے آیا تھا، ختم ہو گیا. لیکن آج ایران کی سرزمین پر آج بھی کہا جاتا ہے ایران کے نظام کو انقلاب اسلامی. رہبر معظم بھی اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں، سب اس تعبیر کو استعمال، ہم بھی یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں، انقلاب اسلامی ایران. کہا جاتا ہے انقلاب اسلامی ایران کی 40ویں سالگرہ، یعنی یہ انقلاب ابھی جاری ہے، انقلاب ختم نہیں ہوا. یعنی آپ کو بھائی انقلاب آ گیا، جمہوری اسلامی ایران کا ایک نظام قائم ہو گیا اور اب انقلاب ختم ہو گیا. نہیں، انقلاب ختم نہیں ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو ہدف تھا انقلاب کا، ابھی انقلاب کا ہدف کامل نہیں ہوا ہے، اپنے کمال کو نہیں پہنچا ہے. صحیح ہے. وہ کیا ہے انقلاب کا جو اعلیٰ ترین ہدف ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نہضت کا اور امام کے قیام کو جو بنیادی ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا آپ دیکھ لیں ایران کے اندر جو صلوات پڑھی جاتی ہے، اور صلوات کے بعد وہ جو دعا کی جاتی ہے، وہ یہی دعا کی جاتی ہے کہ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی از نہضت خمینی محافظت بفرما، کہ خدایا خدایا انقلاب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس انقلاب کی حفاظت فرما، اس نہضت کی، اس تحریک کی حفاظت فرما جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کی تھی. یعنی ہدف کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا کرتے، اپنی قوم کو انہوں نے یہ ہدف دیا. یعنی جمہوری اسلامی کا نظام قائم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انقلاب تکمیل پا گیا، انقلاب تکمیل نہیں پایا. اسی لیے رہبر معظم نے ابھی جو گفتگو کی، پہلے بھی جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا اب ہم ایک تمدن سازی کے، یعنی نظام اسلامی کو قائم کرنے کے بعد اب تمدن سازی کے، تہذیب سازی کے، تمدن و تہذیب جو ہوتی ہے کسی بھی اسلامی تہذیب کو قائم کرنے کے مرحلے میں ہیں، اس کی بنیادیں رکھنے کے مرحلے میں ہم لوگ، کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی جائے، تمدن سازی کی جائے. اس وقت رہبر معظم نے اس تقریر میں، پچھلی تقریروں میں بھی یہ فرمایا تھا. بس اس کا مطلب ہے ابھی انقلاب ختم نہیں ہوا، انقلاب جاری و ساری ہے. انقلاب کے مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلہ ختم ہوا ہے شاہ کے گرنے کے ساتھ، ایک مرحلہ ختم ہوا تھا. اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اب ایک تیسرا مرحلہ ہے تمدن سازی کا، اسلامی تہذیب کو قائم کرنے کا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں شروع سے ہی ایک نعرہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا تھا کہ جنگ جنگ تا پیروزی، ایک یہ تھا، ایک جنگ جنگ تا رفع فتنے از عالم، یعنی دنیا سے جب تک فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہماری جنگ جاری رہے گی. صحیح ہے. خوب، اسی طرح سے امام خمینی کے اور بھی بڑے مشہور اقوال ہیں، شروع سے ہم تو بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کہ جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پر چھا نہیں جاتا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ہماری جنگ جاری رہے گی. یہ امام خمینی نے کہا. اب دیکھو اتنا عظیم امام خمینی ہدف دے رہے ہیں. ایران کا انقلاب ایران تک محدود نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے مستضعفین کے لیے سوچ رہا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے سوچ رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سوچ رہا ہے. حتیٰ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں، مستضعفین جہان کو امام خمینی کے کتنی اسپیچز ہیں، کتنی گفتگو ہیں، جس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مستضعفین جہان کی بات کی. لہذا میں دوبارہ اپنے مطلب کی طرف آؤں, اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم ایک نظریاتی انقلابی مکتبی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں انقلاب کے ہدف کو بھی سمجھنا پڑے گا اور انقلاب کی اصولوں کو بھی سمجھنا پڑے گا, انہیں اپنانا پڑے گا. روش مختلف ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. مثلا ایران کے اندر ایک روش پر عمل ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر ایک روش پر عمل ہو, لبنان کے اندر ایک روش پر عمل ہو, امریکہ کے اندر ایک روش پر عمل ہو, ہر انقلابی اپنے ملک کے حالات کے مطابق عمل کرے گا. لہذا جو کام ایران میں ہوا, ہو بہو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کی فوٹو کاپی پاکستان کے اندر ہو جائے تو یہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ عراق جیسا ملک آپ دیکھو, عراق میں جہاں 60% یا 65% یا 70% شیعہ رہتے ہیں, وہاں پر بھی آپ ایران کی کاپی نہیں کر سکتے. وہاں پر بھی آپ دیکھو نا, کیا وہاں پر ولایت فقیہ کی حکومت قائم ہو پائی, اسلامی نظام قائم ہو پایا؟ 65% کم از کم شیعہ وہاں پر رہتے ہیں, لیکن کیا اسلامی نظام وہاں پر قائم ہو پایا, مکتب اہل بیت کی حکومت قائم ہو پائی؟ نہیں ہو پائی. وہاں پر بھی اس وقت لبرل ڈیموکریسی ہے, لبرل حکومت ہے وہاں پر. ہاں وہاں پہ طاقت میں شیعہ ضرور ہیں صدام کے بعد, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی ہر چیز جو ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور وہاں پہ ایک حکومت جو ہے وہ مکتب اہل بیت کی, ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے حالات مختلف ہیں. لبنان میں کیا, حزب اللہ لبنان نے وہاں پر ولایت فقیہ کی حکومت نافذ کر دی. مجھے بتائیں نا, حزب اللہ, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لبنان کی سب سے پاورفل جماعت حزب اللہ لبنان, اور لبنان کی سرزمین کا اور عرب دنیا کا محبوب ترین چہرہ آغا حسن نصر اللہ. حزب اللہ لبنان فقط ایک ریزسٹنس نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں, بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, حتیٰ کرسچنز بھی اس سے محبت کرتے ہیں, سنی بھی اس سے محبت کرتے ہیں, دیگر دروز بھی ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے ڈنڈے کے زور پر, ہتھیار کے زور پر وہاں پہ انقلاب لانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. آغا حسن نصر اللہ سے جب سوال ہوا کہ آپ نظام اسلامی کی بات کرتے ہیں, آپ ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں, تو کیا آپ نے, آپ لبنان میں کیسے نظام نافذ کریں گے؟ کیا ہتھیار کے ذریعے سے کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنی لاجک پیش کریں گے, ہم اپنے مکتب کے اصول بیان کریں گے, اہداف بیان کریں گے, کیا انسانیت کو اس کا فائدہ ہوگا وہ ہم بیان کریں گے. اگر لوگوں کی سمجھ میں آئے تو وہ قبول کریں, اور اگر اکثریت اس کو قبول کر لیتی ہے تو ہم جمہوری طریقے سے اپنا نظام نافذ کر سکتے, لیکن اگر لوگ قبول نہیں کریں گے, رد کر دیں گے, تو ہم ڈنڈے کے زور پر یہ نافذ نہیں کریں گے. یہ آغا حسن نصر اللہ کے بیان, یہ الفاظ ہیں جو میں آپ سے عرض کروں. تو انقلاب اسلامی ایران کے اصول سمجھنا بہت اہم ہے. ہدف کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور, اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رہبر معظم کی اب تقاریر اٹھا کر دیکھے, بہت سارے اصول اس کے اندر بیان کیے. دو چار چیزیں میں جتنا ٹائم ہے اس میں بیان کرتا ہوں, زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں. پہلی بات یہ کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نہضت ہے اس کا ایک بنیادی اصول کیا ہے؟ دین و سیاست کی ہم آہنگی. دین و سیاست آپس میں جدا نہیں ہے. آپ دیکھیں اوائل امام خمینی کی تحریک سے لے کر اور آخر تک امام نے اس پر زور دیا. کیوں؟ یہ تو آج مثلا 40 سال کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن 40 سال پہلے خود حوزہ علمیہ قوم کے اندر اور نجف کے اندر اور پوری دنیا کے شیعہ مدارس کے اندر اور اہل سنت برادران کے مدارس کے اندر بھی یہ فکر رائج تھی کہ عالم دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, یعنی دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس زمانے میں علماء کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ دلائل دینے پڑتے تھے, قرآن و سنت سے دلائل لانے پڑتے تھے. لہذا امام خمینی کی آپ شروع کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں, امام نے اس کے اوپر اتنی بحث کی ہے, اتنی بحث کی ہے کہ آپ آج کا جوان پڑھے تو کہے گا بھائی یہ اس کی اتنی ضرورت تھی کیا؟ ضرورت تھی، چونکہ اس زمانے میں تو بالکل ہی دین سیاست سے جدا تھا، لوگ راضی نہیں ہوتے تھے کہ کوئی عالم دین سیاسی کام کرے. لہذا امام خمینی کی نہضت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، ان کی ہم آہنگی ہے آپس میں، سیاست دین کا ایک شعبہ ہے. امام نے یہاں سے اپنی نہضت کا آغاز کیا. لہذا آج جو ہمارے انقلابی حضرات ہیں، جو امام خمینی کی فکر سے، نہضت سے وابستہ ہیں، اگر وہ سیاست کو اہمیت نہیں دیتے، سیاست کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل رول کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں امام خمینی کی فکر کو نہیں سمجھا، انقلاب کی فکر کو نہیں سمجھا. یہ ایک بنیادی اصول ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہو، آپ کے وہاں پر پولیٹیکل رول ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل رول نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انقلاب کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بار دیگر سلام. آ گئے ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرمائے، تمام اسیروں کی رہائی کے لیے، مخصوصاً جو جوان ابھی تازہ تازہ آزاد ہو کر آئیں، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے والدین اور عزیزوں کی سلامتی کے لیے، اور جنہوں نے کوششیں کی ان کی رہائی میں، ان سب کی سلامتی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. لہذا عزیز ساتھیوں، اصول، پہلا اصول جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، میں کلی بیان کر رہا ہوں، جزی تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، یہ بنیادی اصول ہے. افسوس کے ساتھ آج ہمارے پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل رول کی، تو بہت سارے لوگ اس سے ایوائڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایوائڈ کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے امام خمینی کی فکر کو نہیں سمجھا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ قائد شہید علامہ عارف الحسینی کو ہم مانتے ہیں، لیکن قائد شہید کے پولیٹیکل رول کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹر شہید کو ہم مانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر شہید نے جس انتخابی سیاست میں حصہ لیا، قائد شہید جنہوں نے انتخابی سیاست کا آغاز کیا، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم کسی آئیڈیلزم کا شکار ہیں پاکستان کے اندر. کیا لبنان کے اندر آئیڈیل نظام موجود ہے کہ جو آپ کہو کہ جی آغا حسن نصر اللہ اور حزب اللہ لبنان وہاں پر ایک بڑی آئیڈیل قسم کی سیاست کر رہی ہے؟ نہیں، کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے وہاں پر. کرسچینٹی وہاں پر موجود ہے، کرسچن ہمیشہ صدر ہوتا ہے وہاں پر، وزیر اعظم ہمیشہ اہل سنت ہوگا، اسپیکر ہمیشہ شیعہ ہوگا. یہ طبقہ بندی ہے، آپ دیکھو اس کے اندر، یعنی صدر عیسائی ہے، وہاں پر انتخابات ہوں گے تو آپ نے عیسائی کو ہی ووٹ دینا ہے، اب مسلمان کو ووٹ ہی نہیں دے سکتے. وزیر اعظم کے لیے آپ نے ہمیشہ اہل سنت کو آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ شیعہ کو ووٹ ہی نہیں دے سکتے. آپ اسپیکر کے لیے تیسرے درجے پر آپ کو شیعہ اس پہ لے کر آئیں، طبقے پر لے کر آئیں. لیکن آپ دیکھیں، حزب اللہ لبنان نے اپنا بھرپور پولیٹیکل رول پلے کیا، ابھی ان کا ایک وزیر بھی بنا، وزارتیں بھی انہوں نے لیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی پہنچے، بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا. بھی کس سے لیا انہوں نے سب کچھ؟ امام خمینی سے لیا. کس نے ان کو اجازت دی اپنا پولیٹیکل رول پلے کرنے کے لیے؟ رہبر معظم نے ان کو اجازت دی. لہذا عزیز ساتھیوں، اسی طرح سے آپ بحرین کے اندر دیکھ لیجئے، بحرین میں جتنے انقلابی ہیں وہ ایک سیاسی رول پلے کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں. آپ یمن میں دیکھ لیجئے، یمنی جتنے انقلابی ہیں، یمنیوں سے بڑھ کر ہم انقلابی نہیں ہو سکتے. وہ یمنی اس وقت اپنا بہترین جمہوری سیاسی رول پلے کر رہے ہیں. آپ عراق کے اندر دیکھ لیجئے، چاہے وہ مثلا ولایت فقیہ کو ماننے والی تنظیمیں ہوں، چاہے ولایت فقیہ کو نہ ماننے والی تنظیمیں، وہ اس وقت حکومت میں ہیں، وہ باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، مراجع کرام باقاعدہ الیکشن کے لیے عوامر صادر کرتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں اور تشویق کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، لبرل حکومت ہے، ڈیموکریٹک حکومت ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ نظام اس سیاسی رول کے وہ لوگ قائل ہیں۔ لہذا ایک تو پہلا اصول پاکستان کے لیے ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امام خمینی کی نہضت کو آگے بڑھانے والا اور پاکستان کے اندر پائے گزاری کرنے والا، بنیاد رکھنے والا، اگر کوئی پہلا عالم دین اگر ہم کہیں تو وہ شہید قائد علامہ عارف حسینی تھے، اور ان کے دست راست ڈاکٹر محمد علی نقوی تھے، جنہوں نے ان دو حضرات نے امام خمینی کی فکر کو سمجھا بھی اور پاکستان کے اندر اس فکر کے اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لہٰذا اگر پولیٹیکلی انہوں نے کوئی جو اقدامات کیے ہیں اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رہبر معظم کی فکر کو قبول نہیں کرتے، ہم سیاسی حوالے سے، امام کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ لو، ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے اور شیعوں کے پولیٹیکل رول کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جی حصہ لیں یا نہ لیں کوئی حرج نہیں، اگر نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، جبکہ امام خمینی کی فکر یہ نہیں تھی۔ پہلی بات ہے۔ دوسرا اصول جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمایا، بار بار بیان فرمایا، اور جسے وہ ایک تکلیف شرعی سمجھتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظام اسلامی کی کوشش کرنا۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ نظام اسلامی کی کوشش کریں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ دیکھیں اسی بنیاد پر شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹا ہے، اس موقف کی بنیاد پر، اس اصول کی بنیاد پر۔ بہت سارے لوگ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں، امام زمانہ کی غیبت میں کسی بھی جد و جہد کے قائل نہیں تھے، نظام اسلامی کے اصلاً قائل نہیں تھے۔ کیوں؟ نظام اسلامی کب قائم ہوگا؟ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں۔ اس سے پہلے ہمیں نہ کوئی قیام کرنا چاہیے، نہ نظام اسلامی کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام خمینی نے آ کر اس فکر کو کیا کیا؟ بالکل یکسر تبدیل کیا۔ واقعی ایک انقلاب لے کر آئے امام خمینی، فکری انقلاب ہے، نظریاتی انقلاب ہے۔ لہذا نظام اسلامی کی کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے۔ ہاں، ایران میں نظام اسلامی کی کوشش کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہاں پہ 90% اگر شیعہ ہیں تو شیعہ حکومت قائم ہوگی، لیکن دوسرے ممالک میں ان کے حساب سے ہوگی۔ یعنی اگر ہم پاکستان میں نظام اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں ان حالات میں، جو موجودہ حالات میں، ہمیں شیعہ حکومت تو قائم نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اگر نظام اسلامی قائم ہوگا تو اپنے برادران اہل سنت کے ساتھ آپ مل کے ایک نظام اسلامی کو قائم کر سکتے ہیں، وائلہ آپ نظام اسلامی قائم نہیں کر سکتے یہاں پر۔ آپ چاہو کہ، جیسے بعض لوگوں کی سوچ ہے پاکستان کے اندر، کہ یہاں پر بھی ولایت فقیہ کا نظام ہم نافذ کر دیں موجودہ حالات، موجودہ حالات میں ناممکن ہے۔ یہ وہی بات ہے آغا سن نسول اللہ والی، کہ جب تک آپ لوگوں کو قائل نہیں کرو گے، جب تک 80% لوگوں کو، 70% لوگوں کو آپ مکتب محمد والے محمد سمجھا نہیں دو گے، آپ نظام ولایت فقیہ سمجھا نہیں دو گے، کیسے جب تک وہ قائل ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے ڈنڈے کے زور پر کرو گے؟ آپ عسکری انقلاب لے کر آؤ گے، جو کہ میں نے کہا کہ ممنوع ہے، عسکری انقلاب کوئی رائے حل نہیں ہے، نہ یہ راستہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا راستہ ہے، نہ رہبر معظم کا راستہ ہے، نہ ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام کا راستہ تھا۔ لہذا ہتھیار اٹھانا اصلاً انقلاب کے لیے یا اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہمارے یہاں تو ممنوع ہے۔ مراجع کرام حفظہم اللہ کا فتاوے موجود ہیں اس سلسلے میں۔ لہذا عزیز ساتھیوں، پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے لیے کوشش، آپ دیکھیں شہید قائد علامہ عارف حسینی نے، ان کی پوری نہضت آپ اٹھا کر دیکھیں، شہید قائد نے یہ کوشش کی ہے نظام اسلامی کے، اہل سنت بھائیوں کو ملا کر قرآن و سنت کانفرنس کا جو اجرا ہوا تھا، اس میں بھی شہید کی جو اسپیچ کی روح تھی وہ اسلامی نظام تھا۔ لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اصول کا، یعنی نہضت کا دوسرا اصول تھا وہ حکومت اسلامی کے لیے کوشش کرنا، اور تیسری اور آخری بات، اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، وہ ہے عصر غیبت میں ہمارا پولیٹیکل نظام کیا ہے؟ ولایت فقیہ۔ عصر غیبت میں ہماری جو اسلامی نہضت ہے اس کو لے کر کون چلے گا؟ ایک مرجع مجتہد وہ نظام اسلامی کو قائم کرے گا جسے ہم کہتے ہیں نظام ولایت فقیہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی معصوم نہ ہو تو حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ امام خمینی کہتے ہیں نہیں، اگر معصوم نہ ہو تو ہمیں حکومت کی کوشش کرنی ہے، اور جب آپ کے پاس حکومت آپ کے اختیار میں آ جائے تو حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ ظاہر معصوم تو پردہ غیب میں، فقی کو حکومت ہے۔ اس حکومت کی سربراہی ایک فقی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ایک مجتہد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جسے نظام ولایت فقی کہتے ہیں۔ لہذا روایات سے بھی ثابت ہے اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر معصوم موجود نہ ہو تو معصوم کا جو بدل ہے، یعنی جو ان سے نزدیک ہو، جو ان تک ہمیں پہنچا سکتا ہو، جو ان کے نظام سے ہمیں قریب کر سکتا ہو، اس کی حکومت ہونی چاہیے۔ لہذا کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی ظالم ایسا انسان کہ جو اصلاً اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر نہ ہو، جو خط ولایت پر نہ ہو، جو کردار کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے اہل بیت علیہ السلام کے سے میچ نہ کرتا ہو، ایسا انسان ہمیں نہ صرف یہ کہ نظام ولایت سے نزدیک نہیں کرے گا بلکہ دور کرے گا۔ لہذا عزیز ساتھیوں، یہ تیسرا اصول ہے کہ حکومت اسلامی قائم ہوگی تو نظام ولایت فقیہ کے تحت قائم ہوگی۔ غیر یعنی غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں حکومت اسلامی کون قائم کرے گا؟ کون سا پولیٹیکل سسٹم ہوگا؟ نظام ولایت فقیہ ہوگا۔ غیر فقیہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نظام اسلامی کو اپنے ہاتھ میں لے اگر فقیہ موجود ہے۔ بس انقلابی حضرات ہمارے جو ہیں انہیں اصولوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج کافی ٹائم ہو گیا، لہذا ان اصولوں کو بیان ہونا چاہیے، مزید ان کی جزیات بیان ہونی چاہیے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ بس ہمارا انقلابی بابصیرت ہوتا ہے، جذباتی لگاؤ عقلانیت کے ساتھ ہونا چاہیے، جذبات ہونے چاہیے لیکن عقلانیت کے ساتھ۔ نظریاتی اور مکتبی ہونا، یعنی ایک ایسا انسان کہ جو انقلاب کے نظریات کو سمجھتا ہے، ان کے انقلاب کے اصولوں کو سمجھتا ہے، انقلاب کے ہدف کو سمجھتا ہے، اور وہ ان اصولوں اور ان اہداف سے ہم آہنگ ہے، اور بصیرت رکھتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے مطابق اپنے وظیفے کو انجام دیتا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کو ہو بہو پاکستان کے اندر کاپی نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی بھی ملک کے اندر کاپی نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی انقلاب کو۔ مثلاً آپ دیکھیں کمیونسٹ نظام بھی ہر جگہ جس طرح سے وہاں پر نافذ ہوا ہے، دوسرے ممالک نے بھی کوشش کی لیکن اس طرح سے تو نافذ نہیں ہو سکا جیسے اس زمانے میں سوویت یونین کے اندر تھا۔ انہوں نے کوشش ضرور کی، کوئی کسی سمت چلا گیا، کوئی کسی سمت چلا گیا۔ بہرحال یعنی ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ولایت فقیہ سے وابستہ ہیں تو ہم بابصیرت ہیں، ہم باشعور ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ انقلاب سے وابستہ ہیں، یعنی ہم ان کے اصولوں سے وابستہ ہیں، ہم ان کے اہداف سے وابستہ ہیں، ہم امام خمینی کی فکر کو قبول کرتے ہیں، یعنی ہم ایسے مسلمان ہیں، ایک ایسے شیعہ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا جو نظام موجود ہے اسی نظام میں ہم پاکستان میں اصلاح چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے اندر ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے، ہم پاکستان کے اندر یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ہرج و مرج لازم آئے، پاکستان کے نظام میں ہرج و مرج نہیں چاہتے۔ ہم اپنی منطق کو پیش کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے درمیان کہ آپ اس منطق کو اگر قبول کرو، اور اکثریت اگر اس کو قبول کر لیتی ہے، ہماری فکر کو، ہمارے نظریے کو، اس صورت میں آپ نظام امامت کو، نظام ولایت کو، نظام اہل بیت علیہ السلام کو پاکستان میں نافذ کر سکتے ہو، لیکن اگر اکثریت قبول نہیں کرتی تو آپ ڈنڈے کے زور پر یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم 40ویں سالگرہ پر انقلاب اسلامی ایران کی رہبر معظم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام دنیا کے آزاد منش لوگوں کو، تمام انقلابیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو انقلابی موجود ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انقلاب واقعاً ایک نعمت ہے، اگر یہ انقلاب نہ آتا تو یقینی طور پر آج مسلمان بہت پیچھے ہوتے. آج اگر فلسطین کے اندر ان کی نہضت کے اندر رمق موجود ہے, اگر وہ جدوجہد کر رہے ہیں اسی انقلاب کی وجہ سے, اگر آج اگر حزب اللہ لبنان اتنی طاقتور ہے اسرائیل کے مقابلے میں اور دنیا کی استکباری طاقتوں کے مقابلے میں, انقلاب کی وجہ سے ہے. آج دنیا بھر کے اندر اگر مسلمانوں کے اندر امنگ موجود ہے, مسلمانوں کے اندر اگر آج حوصلہ موجود ہے, اس حوصلے کو دینے والے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور پاکستان میں اس انقلاب نے واقعی ایک انقلاب پیدا کیا شیعوں کے اندر بھی. اور آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے پہلا انقلاب کا حامی کون تھا؟ ایک دیوبندی عالم دین یعنی مولانا مودودی. سب سے پہلے مولانا مودودی صاحب نے انقلاب اسلامی ایران کی حمایت کی, باقاعدہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو باقاعدہ پیغام بھجوائے کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, آپ کے انقلاب کی حمایت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر بھی جو باشعور لوگ ہیں وہ اس انقلاب کو قبول کرتے ہیں. ہاں پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں وہ یہ ہیں. میں نے اپنی گفتگو ان انقلاب کے حوالے سے ختم کرتا ہوں. یہ آخری